الله ما فرمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد. خزائن شریعت و طریقت، جو ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے، ان اعدا عدوک فی جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. جس نے نفس کو دشمن نہیں سمجھا وہ اللہ کا دوست بھی نہیں ہے، جس نے نفس کو دشمن نہیں سمجھا وہ اللہ کا دوست بھی نہیں ہے. بتائیے کیسا جملہ ہے یہ؟ اچھا جملہ وہ ہے جو خود دل میں گھر کر لے. اچھے جملے کی تعریف یہ ہے کہ سننے والا وجد میں آ جائے. اصل تعریف وہ ہے جو خود منہ سے نکل جائے. یہ تھوڑی کہ دوسروں سے فرمائش کی جائے کہ بھائی میری بات کی کچھ تعریف کر دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. بس جو اپنے نفس کا دشمن نہیں ہے وہ اللہ کا دوست بھی نہیں ہے. جو اپنے نفس کا دشمن نہیں ہے وہ اللہ کا دوست بھی نہیں ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو دشمن قرار دیا ہے. تو جب نبی کے فرمان پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہم نے توڑ دیا. فرمان خدا میں اور فرمان نبی میں فرق مت کرو. نبی سفیر ہوتا ہے خدا کا، نبی سفیر ہوتا ہے خدا کا، جیسے ہر ملک کا سفیر اپنے ملک کے سلطان کا ترجمان ہوتا ہے. اب ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اللہ جس کو جتنی عزت دے وہ اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے نفس کی اور زیادہ دیکھ بھال کرے، کیونکہ جب معزز آدمی ذلیل ہوتا ہے تو اس کی رسوائی کا بہت چرچا ہوتا ہے. ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ ہم تجھ کو بے عزت کر دیں گے. اس نے کہا، حضور میرے پاس تو عزت ہے ہی نہیں، آپ مجھے کیا بے عزت کریں گے؟ عزت ہوتی تب بے عزت کرتے، میں تو پہلے ہی بے عزت آدمی ہوں. لیکن جس کو خدا تعالیٰ نے بین الاقوامی عزت دی ہو اسے کسی نامناسب موقع پر اپنے کپڑے نہیں کھولنے چاہیے، ورنہ خودکشیاں تک کرنی پڑیں گی، ہارٹ فیل ہو جائے گا. ایسی عالمی رسوائی ہوئی کہ بعض لوگوں کا ہارٹ فیل ہو گیا، کیونکہ وہ عالمی محترم تھے، عالمی طور پر عزت حاصل تھی. لیکن ذلیل کام کرنے سے پہلے سوچ لو، بعد میں تم شرمندہ ہوتے ہو. پہلے ہی نفس کو کیوں نادم نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہو اس کی شکل بڑی ڈراؤنی تھی. نفس وہ ظالم ہے کہ ڈراؤنی شکل سے بھی بدفعلی کر لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے امکان رسوائی پر بھی پابندی عائد کر دی کہ نظر ہی مت ڈالو، یعنی گناہوں کی فرسٹ ایڈ ہی تمہارے نفس دشمن کو نہ ملے. نفس مردہ اور ذلیل اور خوار پڑا رہے، اس میں تمہارے مقابلے کی اور تم سے دشمنی کرنے کی طاقت ہی نہ رہے. لہذا نظر بچاؤ، یغضوا من ابصارہم پر عمل کرو، نظر کی حفاظت کرو. یہ حق تعالیٰ کا نہایت کرم ہے. اللہ کو عزیز ہے کہ میرے بندے عزت سے رہیں. جو اپنے کو خبیث حرکتوں سے ذلیل کرتا ہے سمجھ لو کہ اللہ کا انتہائی مبغوض ہوتا ہے. جو اپنے کو خبیث حرکتوں سے ذلیل کرتا ہے سمجھ لو کہ اللہ کا انتہائی مبغوض ہوتا ہے. خدا تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں کہ اس خبیث نے اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کیا. لہذا اسی سے سمجھ لو کہ اللہ کا کتنا عظیم کرم ہے، جنہوں نے پہلی ہی نظر کو منع کر دیا کہ دیکھو ہی مت، تاکہ تمہارے نفس کو گناہوں کی فرسٹ ایڈ نہ ملے. اور نظر بچاتے وقت یہ بھی نہ سوچو کہ اس میں کوئی خاص حسن نہیں ہے، اس سے کیا نظر بچائیں. یاد رکھو، لوگ بھنگن تک کے عشق میں مبتلا ہو گئے. جب چوہا گرم ہو جاتا ہے تو پھر بل کا حسن نہیں دیکھتا کہ بل کالا ہے یا سفید. اس پر میرا ایک شعر دیکھ لو، سن لو. بے کسی اے میر اس چوہے کی دیکھا چاہیے، بلیوں کی میاؤں ہو اور پاس کوئی بل نہ ہو. بے کسی اے میر اس چوہے کی دیکھا چاہیے، بلیوں کی میاؤں ہو اور پاس کوئی بل نہ ہو. بتائیے کیسا شعر ہے؟ اگر کوئی نواب ہوتا تو ابھی 1,00,000 روپیہ دے دیتا. بلیاں جب میاؤں میاؤں کرتی ہیں تو چوہے کی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. گھبراہٹ میں بھاگتے ہوئے وہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بل ماربل کا ہے یا مٹی کا، جیسا بھی ہو اس میں گھس جاتا ہے. بس پوری دنیا کا حاصل، پوری کائنات کا حاصل، پوری زندگی کا حاصل صرف ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائیں. بس مالک کو خوش کرنے کا غم حاصل کر لو. اللہ کے نام پر مجھ پر میرے بڑھاپے پر رحم کرو. جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ مجھ پر ظلم مت کرو. اپنی زندگی غیر اللہ پر ضائع کر کے میری محنتوں اور آہوں کو رائیگاں مت کرو. بس آج سے عزم کر لو کہ زندگی کی ہر سانس اللہ کو راضی رکھیں گے اور ایک بھی سانس خدا کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہوں گے. آمین. اللہم آمین. ارشاد فرمایا کہ آج ایک حدیث شریف کا درس دیتا ہوں جس کی آئے دن ہم کو ضرورت پڑتی ہے. بعض دفعہ کسی کام کے بارے میں تردد ہوتا ہے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں. حدیث پاک میں ہے ایسے وقت میں استخارہ کر لو. استخارے کا ایک بڑا نفع یہ ہے کہ تردد بین الامرین سے نجات مل جاتی ہے. یعنی دو چیزوں میں تردد, یعنی دو چیز کا تردد ہو تو ایک چیز دل میں جم جائے گی. لیکن بعض وقت استخارے کے لیے دو رکعت پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا اور فیصلہ جلدی کرنا ہوتا ہے تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ایک مختصر استخارہ عطا فرمایا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جب جلدی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے اللہم اخر لی واختر لی. اللہم اخر لی واختر لی, یعنی اے اللہ آپ کے علم میں میرے لیے جو کام خیر ہو وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجیے. اسے 7 دفعہ پڑھ لیا کریں. جب کوئی فیصلہ جلدی کرنا ہو اور 2 رکعت نماز استخارہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو, یا کسی کو بے حد ضعف ہے, بیماری ہے, کمزوری محسوس ہو رہی ہے, 2 رکعت پڑھنے اور پھر دعا مانگنے کا وقت نہ ہو تو اس مختصر استخارے کو پڑھ لیں. کوئی کام دماغ میں ہو تو چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. استخارے کے یہ الفاظ حدیث شریف سے ثابت ہیں. جو دعا زبان نبوت سے نکلی ہو اس کی قبولیت میں کیا شک ہے. ایک بڑے پیارے نے یعنی اللہ تعالی نے اپنے بڑے پیارے کو یعنی محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑے پیارے نے بڑے پیارے کی زبان سے جو دعا اپنے بندوں کو سکھائی وہ کتنی پیاری ہوگی. اور استخارہ محتاج اشارہ نہیں ہے. نہ کوئی رنگ نظر آنا ضروری ہے, نہ کوئی خواب دیکھنا ضروری ہے, نہ دل میں کوئی آواز آنا ضروری ہے. جو خیر ہوگا وہ دل میں جم جائے گا. آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے. آپ مجبور اور مقید ہو جائیں گے, مجبور خیر ہو جائیں گے. یہ ہے اصل چیز. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خواب تو نظر آیا نہیں, نہ کوئی آواز آئی, نہ کوئی ہرا رنگ نظر آیا, نہ باغات وغیرہ نظر آئے, بلکہ اگر بلی یا الو وغیرہ نظر آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ خطرناک بات ہے. الو اور بلی سے استخارہ مت نکالو. مثلا اگر بیٹی کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہے اور اس میں خوبیاں ہیں, دیندار ہے, روزی ہے, مکان ہے, سب کچھ دے سکتا ہے, اخلاق بھی اچھے ہیں, تو استشارہ اور استخارہ دونوں کام کرو. استشارہ معنی مشورہ اور استخارہ معنی اللہ سے خیر طلب کرنا. دونوں کام ضروری ہیں. استخارہ بھی کرو اور مشورہ بھی کرو, اور مشورے کے بعد پھر ظاہری حالات جیسے ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرو. استخارہ برکت کے لیے کریں, کچھ نظر آئے یا نہ آئے انشاءاللہ تعالی دل اس طرف کر اللہ تعالی دل اس طرف کر دیں گے جس میں خیر ہوگی. اور یہ دعا بھی مانگ لو کہ اے اللہ آپ کے علم میں ہمارے لیے جو خیر ہو وہی ہمارے دل میں جمع دیجیے. وعن صحيح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا صحيح رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے, اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہیں, اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے کہ اگر اس کو خوشی حاصل ہو یعنی فراخی رزق خوشحالی چین اور توفیق طاعت وغیرہ نعمتیں تو شکر کرتا ہے پس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے اور اگر کوئی مصیبت پہنچے یعنی فقر مرض اور رنج یا کوئی حادثہ وغیرہ تو صبر کرتا ہے پس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے ہمارے حضرت شیخ العرب الجنگ عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ مقام صبر اور مقام شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے اور اگر ضرر یعنی نقصان پہنچتا ہے تو رونا چلانا اور ناشکری اور شکایت اور اعتراض اللہ پر کرنے لگتا ہے اور مومن کامل دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر اور صبر بجا لاتا ہے اور الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کی 51 سنتوں میں سے آج قیام میں جو 11 سنتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو پست نہ کرنا ہے. یہ تو انفرادی طور پر بھی ہے جب نماز میں کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہو تو یہ تکبیر تحریمہ کہلاتی ہے. ایسے وقت میں سیدھا یہ اور یہ سب تمام سنتیں مردوں کے لیے ہیں, عورتوں کے لیے نماز میں فرق ہے وہ آگے بیان کیا جائے گا. تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا یعنی سر کو نہ جھکانا, دونوں پیروں کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا. مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا. مقتدی کی تکبیر تحریمہ اگر امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ختم ہو گئی تو جماعت میں اقتداء صحیح نہ ہوگی. تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا, ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف رکھنا, انگلیوں کو اپنی حالت پر رکھنا یعنی نہ زیادہ کھلی ہو نہ زیادہ بند, دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر رکھنا اور چنگلیاں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹے کو پکڑ لینا, درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا, ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور ثنا پڑھنا. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے ان کا بیان چل رہا ہے. ساتویں روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث شریف میں روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس شب سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا, اس نے حق تعالی سے درخواست کی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے اور مجھ کو بشارت دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام اہل جنت کی بیویوں میں سردار ہوں گی اور حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ تمام اہل جنت کے جوانوں میں سردار ہوں گے. فائدے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ان حضرات کا جنت میں جوانوں اور عورتوں کا سردار ہونا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت خاصہ ہے کہ جو جنت میں ظاہر ہوگی, اور باوجود یہ کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے سن کہولت پایا ہے مگر ان کو جوان سن شیوخت کے مقابلے میں کہا گیا ہے, اور چونکہ ان کی عمر حضرات شیخین سے کم ہوئی اس لیے شیخین کو کہول اور حسنین کو شباب کہا گیا ہے. یہ 3 روایتیں اخیر کی اور 1 اول کی مشکات شریف سے نقل کی گئی ہیں, باقی سب مواحف سے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ علیہ نبی الکریم.